ولقد جاء آل فرعون النذر. اور البتہ تحقیق آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے یا ڈراوے آئے. کذبوا بآیاتنا کلہا, انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا, سب نشانیوں کو جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو پکڑنا ایک زبردست اقتدار والے کا, یعنی ان کو ہلاک کر دیا. اور یہ ہلاکت اس ہستی کی طرف سے ان پر آئی جو بہت زبردست ہے, اقتدار والا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پانچ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے, قوم نوح, عاد, ثمود, قوم لوط اور قوم فرعون. یہ پانچوں اقوام دنیا کی قوی ترین ترقی یافتہ قومیں تھیں. کسی دوسری قوم کو انہیں رام کرنا آسان نہ تھا. اتنی مضبوط قومیں جن کی تعداد بھی بہت زیادہ اور جن کے پاس طاقت بھی بہت تھی, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو مچھروں اور مکھیوں کی طرح مارے گئے, اور مرنے کے بعد کٹی ہوئی سوکھی گھاس کی طرح بکھر گئے, تباہ و برباد ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے. ان عذابوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک ہی بات دہرائی ہر قوم کے بعد عبرت اور نصیحت, کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا, ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ یعنی قرآن پاک ہی علاج ہے, اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. اسی سے سبق سیکھنا ہے اور کسی کے ذریعے دوسروں کو خبردار کرنا ہے, کسی کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اگرچہ قرآن اپنے ادب, بلاغت, اسلوب کے اعتبار سے بہت عالی شان کتاب ہے, لیکن سمجھنے کے لیے, نصیحت پکڑنے کے لیے بہت آسان بھی ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آتی, اور خصوصاً اس میں نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں. کوئی بھی انسان جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھے گا, جو سمجھنے کے لیے, عبرت کے لیے, تو یہ کتاب اس کو فائدہ دے گی, اس کے دل اور دماغ کی صفائی کرے گی, اس کے احساسات کو درست سمت پہ لگائے گی. آپ دیکھیں قرآن کا انداز کہ اس میں بے شمار کہانیاں ہیں, مثالیں ہیں, تشبیہات ہیں, قدرت کے مناظر ہیں. ان چیزوں کی مثال دی گئی جو ہر وقت ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں. ایسی باتیں نہیں کی گئی کہ جو بالکل تخیلاتی اور ہوائی قسم کی ہوں. آسمانوں کا, ستاروں کا, زمین کا, پودوں, درختوں کا, بے شمار ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا جو ہم سب کی دیکھی بالی جانی پہچانی, جن کو ہر شخص دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں, یہ ہر ایک کے لیے. کیونکہ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ, ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ تو کوئی میں صرف علماء تو نہیں آتے, کیونکہ عام طور پر یہ غلط فہمی بہت عام ہے نا, کہ یہ کتاب ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی, ہر ایک نہ اس کو پڑھے پڑھائے, کیا معلوم کہاں غلطی ہو جائے اور پھر پکڑ ہو جائے. نہیں, یاد رکھو, نہیں پڑھا, نہیں نصیحت حاصل کی تو بڑی پکڑ ہوگی. اور یہ جو لفظ ہے نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا, تو یہ جو لفظ, یہ تین رے ہے اور اس سے بات تفیل پہ تحصیل. عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کو کیل کانٹے سے درست کرنے کا, یعنی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ ہر طرح کے لوازمات سے لیس ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں. جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز جو ضروری ہے اس کام کے لیے اس قرآن میں موجود ہے. عربی میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یسر الفرس للرکوب, فلاں نے سواری کے لیے گھوڑے کو آسان کر دیا, لفظی ترجمہ تو یہ, لیکن معنی کیا ہے کہ سواری کے لیے اس کو پرفیکٹلی تیار کر دیا. اب سوار آئے اور اس پر سہولت سے سواری کر لیا. اب آپ دیکھیں گھوڑے پہ چڑھنا بیٹھنا ایک مشکل کام ہے, بظاہر اس کی ٹریننگ لینی پڑتی, سیکھنا پڑتا. ایک خالی گھوڑے پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب اس کو پوری طرح کئی کانٹوں سے لیس کر دیا جاتا ہے تو اس کی باتیں وغیرہ ہوتی ہیں, تو بے شک جتنی چاہے وہ اچھل کود کرے اسے بیٹھنا آسان ہی ہوتا ہے. اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. اور ذکر کا معنی جو ہے معزت، نصیحت، عبرت، یاد دہانی، آگہی، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں دو باتیں، یسرنا للذکر، نمبر ایک یہ کہ ہم نے سارے اہتمامات کیے ہیں جس سے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، یعنی اس سے نصیحت پکڑنا، عبرت لینا مشکل نہیں ہے. ذکر کا ایک مطلب یاد کرنا بھی آتا ہے، اور اسی سے پھر لوگوں نے حفظ کا معنی بھی اس میں کیا ہے، لیکن وہ اس کا ایک معنی ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ قرآن کو ہم نے حفظ کرنے کے لیے آسان کیا اور بس، یہی معنی نہیں. ذکر کا مطلب یاد دہانی، ریمائنڈر، نصیحت، عبرت، ان سب معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا یاد کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا چاہنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. جو جس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ کے لوگوں میں اس کے حافظ اور جاننے والے موجود ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ کہ یہ تحصیل جو ہے یہ ذکر کے لیے ہے، یعنی تحصیل کے ساتھ ذکر کا لفظ ہے. تو غرض کیا ہے کہ سبق حاصل کرنا اس سے آسان ہے، رہے اس کے حقائق اور اس کی گہرائیاں اور اس میں غور و فکر، تو وہ پھر ہر شخص اپنے اپنے لیول پہ کرتا ہے. ایک ہے اس کا سیدھا سادہ مفہوم، جس کے لیے اگر آپ بے شک لمبی چوڑی تفسیروں میں نہ بھی جائیں، محض ٹیکسٹ سے ہی بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں. اور ایک پھر ذکر سے آگے بڑھ کر اس میں تدبر اور تفکر کا جو لیول آتا ہے، پھر وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو جاتا ہے. جو جتنا بڑا عالم ہو اس کے تفکر اور تدبر کا لیول اور ہوگا، اور جو جس چیز کا عالم ہو، مثلا اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، اس کے سامنے جب قرآن رکھا جائے گا تو وہ اپنے فیلڈ کے اعتبار سے اس میں نئے نئے نقطے نکالے گا. اور اس میں بھی یہ کہ جو جس چیز کے علم کا ماہر ہو، اس کے مطابق وہ اس سے بہت سی چیزیں آپس کر سکتا ہے. تو ہر ایک کا کمپریہنشن لیول فرق، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پچھلے علم پر، اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کی ذہانت پر. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر لیول کا شخص اس کو اپنی سہولت سے سمجھ لیتا ہے. ایک بالکل عام، ان پڑھ، جاہل، جو دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ جانتا ہو، اس کو بھی اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور جو بڑے بڑے علوم کے ماہر ہو، ان کو بھی اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور نئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، ایسی زبان کا انتخاب اس کے لیے کیا ہے کہ جو اس کے معنی کو پوری طرح بیان فرماتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 23 سال میں اترا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو جن لوگوں پہ براہ راست اتر رہا تھا ان کے لیے اس کو جذب کرنا اور سیکھنا بہت آسان تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی شکل میں نازل ہوا ابتدا میں. ابتدائی مکی صورتیں آپ دیکھیں گے بالکل چھوٹے چھوٹے سائز کی، تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، مختصر الفاظ ہیں. پھر اسی طرح تفصیل سے احکامات دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہی بات کو، ایک ہی واقعے کو مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے. اگر ایک جگہ ایک وقت میں ایک بات سمجھ میں نہ آئے، تو دوسری دفعہ دوسرے موقع پر مختلف طریقے سے سمجھ میں آ جاتی. اب یہ جتنے 5 واقعات ابھی گزرے ہیں چند آیتوں میں، یہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیلز آپ جانتے ہیں، لیکن آج پڑھنے کا اثر کچھ اور ہی تھا. کتنی دفعہ یہ واقعات گزرے، لیکن ہر دفعہ سٹائل فرق تھا، انداز مختلف تھا، تفصیل فرق تھی. کسی کو ایک زیادہ بھاتی، کسی کو دل پہ دوسری زیادہ اثر کرتی. کوئی ایک جگہ سے سیکھتا، کوئی ایک جگہ ایک چیز مس کر جاتا ہے، وہ آگے جا کے دوسری جگہ اس کو سیکھ لیتا ہے. تو یہ جو ان واقعات کی بھی خاص طور پر تکرار ہے، یہ بھی نصیحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، دونوں کے انداز فرق ہیں. یہ سب کچھ مل جل کر قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیتی ہیں. اچھا اس سلسلے میں یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کی ایک کتاب ہے، قرآن آسان. اس کا جو پیش لفظ ابتدائیہ ہے، اس میں سے کچھ آپ کو سنانا چاہوں گی کہ وہ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی تو یہ پھیلا دی گئی ہے کہ عربی زبان انتہائی مشکل ہے، اور صرف و نحو پڑھانے میں اس قدر مار پیٹ اور دہشت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ہر حساس اور ذہین طالب علم چند ہی روز کے بعد عربی زبان پڑھنے اور سیکھنے کو خیر باد کہہ جاتا ہے، ریاستہ ایسا لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ بات درست نہیں. ہماری تحقیق ہے کہ عربی زبان دنیا کی آسان ترین زبان ہے اور یہ بات ہم نے تجربے سے ثابت کی ہے. زیر نظر کتاب اسی طرز کی ایک کاوش ہے جس میں ہم عملاً ثابت کریں گے کہ عربی زبان کو 10-15 روز میں آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے. دوسری غلط فہمی. ایک اور غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم 13 علوم سے فارغ و تحصیل ہونا اور ایک خاص درجے کی روحانیت پہ فائز ہونا بہت ضروری ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید تو صرف بڑے بڑے روحانی بزرگوں اور بہت متبحر علماء سے پڑھنے کی چیز ہے. یہ عامۃ الناس کے بس کی بات ہی نہیں. حالانکہ دیکھ لیجئے قرآن میں اس قدر واضح الفاظ میں یہ دعویٰ موجود ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہی 13 علوم جنہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے عام طور پر شرط قرار دیا جاتا ہے انہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہوں پر خرافات قرار دیا ہے. یعنی جن علوم کو شرط بنا کر پیش کیا گیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ ان میں سے بعض علوم کو خرافات قرار دیتے ہیں. مثلا فلسفہ، منطق، حیعت، عروض، صوافی، فصاحت و بلاغت اور نہ جانے اس کے علاوہ اور کیا کیا مضامین ہیں جو ہم نے اپنے جی سے گھڑ لیے. صحابہ کرام نے تو ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دی تھی. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ جس قوم پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہاں ان میں سے کتنے علوم پڑھائے جاتے تھے اور کون کون پڑھنے پڑھانے والا تھا، عرب تو ان کے نام سے بھی واقف نہ تھے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مدرسہ علم کی بنیاد ڈالی اس میں انہوں نے ان تمام غیر ضروری علوم کو نکال باہر کیا. شاہ صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عربی زبان پڑھاتے تھے اور وہ بھی قرآن و حدیث کے راستے سے. جب قرآن و حدیث کے لیے عربی زبان پڑھنی ہے تو اسے قرآن و حدیث کے راستے سے ہی کیوں نہ پڑھا جائے. اب میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے شاہ ولی اللہ کی کوئی بات نہیں سنی تھی، لیکن میرا اپنا ذہن یہی کہتا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کی عربی زبان پڑھو، سیکھو، پھر قرآن سمجھو. وہ بالکل مجھے یوزلیس لگتا تھا، اس لیے کہ میں نے عربی میں ماسٹرز بھی کیا لیکن جب تک قرآن کو قرآن میں نہیں سمجھا تو بات نہیں بنی. پھر مجھے عربوں کے ساتھ رہنے کا بھی اتفاق ہوا. ان میں سے بہت سے لوگ زبردست عربی بولتے تھے لیکن جب میں ان سے قرآن کی کسی آیت کا مطلب پوچھتی تھی تو ان کو نہیں آتا ہوتا تھا. اور خصوصاً جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرا انٹریکشن بہت سے عرب اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہوا جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ان فیکٹ ہر سیٹرڈے ایوننگ کو ایک سرکل ہوتا تھا جس میں ہر عرب ملک کے لوگ شامل ہوتے تھے. تو وہ لوگ جب سرکل سے بیٹھتے تھے تو میں بھی اس کو جوائن کرتی تو مجھے عربی آتی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ لوگ قرآن کو کس لیول پہ سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بلیو می، ان کی جو تجوید اور ناظرہ پڑھنا تھا وہ ہم سے بھی زیادہ غلط تھا. بہت سے لوگ جو بائی برتھ عرب تھے ان کو عربی میں قرآن پڑھنا، یہ قرآن کی ریڈنگ نہیں آتی تھی صحیح تجوید اور صحیح قرآن کے ساتھ، بلکہ بعض لفظ بھی غلط پڑھتے تھے، مخارج تک انتہائی غلط تھے. تو یہ میرے اپنے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی اور تجربے اور مشاہدے کی بات. تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ یہ جنہوں نے ساری زندگی عربی پڑھی ہے، ان کا میڈیم آف انسٹرکشن عربی رہا، ان کو کیوں نہیں قرآن پڑھنا آتا؟ تو جو تفسیر کی کلاس ہوتی تھی اس میں میں دیکھتی تھی کہ وہ خاص لیول نہیں ہوتا تھا. ادھر سے چیز پڑھ دی، ادھر سے سنا دی، ادھر سے اس سے پھر یہ چیز میرے اندر بہت اسٹرانگ ہو گئی. یعنی پہلے بھی میرے خیالات کچھ اسی طرح تھے لیکن یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی میرے اندر کہ قرآن کو اگر سیکھنا ہے تو ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن ہی پہ محنت کرو، ڈائریکٹ آ جاؤ اس سے. لوگوں کے اس میں بہت اعتراض تھا، یہ آپ کیسے کرتی ہیں؟ جس کو عربی نہیں آتی اسے کہتی ہے آئیے ترجمہ پڑھیے. اب تو ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر گئی نا یہ بات، ہر شخص اس کے لفظی ترجمہ سیکھ رہا سکھا رہا ہے. لیکن آج سے 20-25 سال پہلے اس کا اتنا رواج نہیں تھا، کم تھا، بہت کم لوگ یہ کام کرتے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جب آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو قرآن ہی کے لفظ سیکھو بجائے اس کے اور کتابوں کے لفظ سیکھو، پھر ان کو قرآن میں تلاش کرو. تو ڈائریکٹ اس کو سیکھو. حدیث سیکھنی ہے، ڈائریکٹ حدیث کی کتاب پڑھو پڑھاؤ. اسی طرح اگر عربی میں تفسیر پڑھنی ہے تو بجائے اس کے کچھ اور زبانیں سیکھو، اسی تفسیر کو عربی میں پڑھو. پھر اس میں بھی ایک الحمدللہ جو میرے استاد سے انہوں نے عربی مجھے جس طرح سکھائی وہ یہ تھا کہ اگر تم نے ریڈنگ کرنی ہے تو ریڈنگ کرو، کتابیں لو اور ریڈنگ کرو. اور دو چار کتابوں میں مجھے مشکل ہی اس کے بعد چل پڑی میں. تو مجھے تھا کہ وہ جب ہم ریڈنگ کر کے سیکھ کے ان کے معنی سمجھ کے ان کو پڑھ سکتے इसकी रीडिंग करके, इसको पढ़ के इसको क्यों नहीं समझ सकते। और दूसरा ये कि कुरान की टर्मिनोलॉजी और जबान और स्टाइल फर्क है दुनिया की सारी किताबों से। ये बहुत बड़ा धोखा है कि बाकी अरबी की किताबें आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगा, ये नहीं आएगा जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे। वो किसी हद तक तो आपको सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा आगे नहीं मदद देता। ठीक है, कोई कलोकियल में लिखी हुई चीजें, इंसानी कोशिशें है ना, इंसानी तहरीरें हैं जो मुख्तलिफ अदब की शक्ल में, शेर व शायरी की शक्ल में पढ़ते हैं। वो उनके अपने ख्यालात हैं, उनका उसलूब है, उनके मुहावरे हैं, उनके सेंटेंसेस हैं, और कुरान का स्टाइल बिल्कुल फर्क है। तो जिंदगी उधर गवा के फिर हम इस पे आए तो क्यों ना इसी पे आए सीधे। इसीलिए आप में से बहुत से लोग जो इब्तिदा में एक जुमला भी अरबी का नहीं जानते थे, अब दुनिया की सबसे बड़ी किताब को बगैर तर्जुमे के जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि हदीस भी हमें वर्ड टू वर्ड पढ़नी चाहिए, लफ्ज लफ्ज पढ़नी चाहिए, फिर आप देखें कहीं से कोई जखीरा उठा के डायरेक्ट आप समझ जाएंगे, और जो चीज डायरेक्ट समझेंगे उसका लुत्फ भी कुछ और है। बेटा इसके क्या आप अरबी के माहिर बनते रहे, क्योंकि मैंने जब मास्टर्स किया और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी में पीएचडी से पहले मैं जॉब कर रही थी, तो मैं जब अरबी पढ़ाती थी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ में आती थी। मेरे कुलीग्स अरब थे, मुझे इतना अजीब लगता था कि मैं इनमें अजमी हूँ और अभी मैंने सिर्फ मास्टर्स ही किया है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वही मैं पढ़ाती हूँ। मतलब एक क्लास को अगर मैं अरबी सिखा रही हूँ तो दूसरी में एक अरब सिखा रहा है, एक ही सिलेबस होता था जो हम सब पढ़ाते। उस वक्त मेरा दिल उचाट हुआ फिर जबान से, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पीएचडी जबान में नहीं करनी, लैंग्वेज में नहीं करनी, मुझे क्या करना है इतना सीख के इसकी बारीकियों में जाके। फिर जब मैंने सब्जेक्ट चेंज करना था तो बहुत से लोगों ने देखो हदीस का क्या फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं, तुम लिंग्विस्टिक्स में करो, तुम ये करो वो करो, देखो कितना उसमें है, तुम आगे जा सकती हो। फिर मुझे पलट के ये था कि मेरा मकसद क्या है, मेरी पीएचडी करके मुझे क्या सीखना है, मुझे तो अपने दीन की खिदमत करनी है, मुझे लैंग्वेज की खिदमत नहीं करनी। उसके लिए अरब बहुत है मौजूद है, जिनकी जबान है, जो बोलते हैं, जिनकी मदर टंग है, वो करे खिदमत अपनी जबान की, लेकिन मुझे तो कुरान से दिलचस्पी। इसलिए फिर मैंने टोटली फिर सब्जेक्ट चेंज किया। अब जब किया तो जो मेरा शुरू का वक्त है इतना हार्ड था मुझको, इतना हार्ड था कि नई टर्मिनोलॉजी सारी। ठीक है, मास्टर्स में आपको उलूम हदीस का भी एक सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तफसीर भी पढ़ाते हैं, ज़मख्शरी की और बेज़ावी की तफसीर हमने पढ़ी थी मास्टर्स में, लेकिन सारी लैंग्वेज वाइज पढ़े, कुछ रूहानियत नहीं थी उसमें। तो उस पर मुझे यह था कि क्यों ना इसके अल्फाज को इस तरह एनालाइज करके उर्दू के साथ रिलेट करके लोगों को बताया जाए कि उनको अपनी चीज लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस कामयाब हुआ। और यहाँ पर भी ये भी लिखते हैं कि शाह साहब का तरीका ये था कि वो अरबी जबान पढ़ाते हैं और वो भी कुरान और हदीस के रास्ते से। जब कुरान और हदीस के लिए अरबी जबान पढ़नी है तो उसे कुरान और हदीस के रास्ते से क्यों ना पढ़ा जाए, यानी उसी पे क्यों ना मेहनत हो। आखिर अरबी अदब पढ़ने के लिए मुतनबी हमासा मकामात और जाहिली अदब जैसे लफ्ज़ात की क्या जरूरत है? क्या कुरान और हदीस से बढ़कर और अदबी किताबें भी तसव्वुर में लाई जा सकती है? इससे भी बड़ा अदब होगा तो क्या कलामुल्लाह और कलामुर रसूल से ज्यादा भी कोई अदबी कलाम हो सकता है? लेकिन हमारी बदनसीबी की बात है कि हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अरबी जबान और अदब की उन किताबों में सर्फ हो जाता है जिसका कुरान और हदीस से दूर का भी वास्ता नहीं। और कई बातें लसन वो हमें कुरान से दूर कर देती हैं। हमने कोशिश की है कि अरबी जबान को कुरान मजीद की आयात के रास्ते से मुख्तसर तरीन मुद्दत में सीखने की कोशिश करें। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र हो कि आलम इस्लाम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कहीं भी ये 13 उलूम नहीं पढ़ाए जाते। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जो ही अब आप निकलेंगे ना यहाँ से, कहीं थोड़ी सी भी कोशिश अल्लाह ने अगर चाहा शुरू की तो सबसे बड़ा एतराज यही आएगा, ये 13 उलूम पढ़े। ये 13 उलूम तो इस वक्त की जो यूनिवर्सिटीज है अरब ममालिक में वहां भी नहीं पढ़ाए जाते, यानी ये सारे 13। जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, जामे उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा, अज़हर शरीफ, जामे ऐन शम्स वगैरह के निसाबात सिलेबस को देख लीजिए, कहीं आपको ये फजूलियात नहीं मिलेंगी। जो अरसे दराज, ये मैं नहीं कह रही, ये मलिक साहब कह रहे, जो अरसे दराज से बल्कि गुज़श्ता 700-800 साल से हमारे दीनी दरसगाहों का लाजमा बनी हुई है। तीसरी गलत फहमी कुरान मजीद के बारे में ये फैला दी गई है कि इसका मुताला फारिग व तहसील उलमा ही कर सकते हैं, हालांकि यह हदीस बहुत वाज़ह दलालत करती है कुरान मजीद पर किसी तबके की इजारादारी नहीं, और न ये सिर्फ मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन या औलिया के लिए नाजिल हुआ है, ये तो आमतुन नास के लिए नाजिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہے تو مجھ سے سن کے آگے پہنچاؤ. آپ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ابھی نہیں آتا, تو ٹھیک ہے سارا نہ پڑھائیں, جو آتا ہے اس کو پڑھائیں, اور پڑھانے سے پہلے سیکھ لیں, یاد کریں اچھی طرح, دوبارہ اس کو سن لیں, دوبارہ پڑھ لیں اور محنت کر لیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ تو علماء ہی کام کریں گے تو پھر معلوم نہیں وہ کس پلانٹ پر رہتے ہیں جو کریں گے. اچھا دوسری طرف ایک غلط فہمی یہ پھیلا دی گئی ہے کہ قرآن مجید اگر عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے اور عربی نہیں آتی تو ترجمہ ہی کافی ہے. ایک اور ایکسٹریم یہ ہے, ایک یہ ہے کہ صرف علماء پڑھے, دوسری یہ ہے کہ صرف ٹرانسلیشن پڑھ لو. یہ اپنی جگہ ایک کتنا, اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تم ہیر وارث شاہ اردو میں پڑھ لیا کرو یا غالب کا کلام پنجابی میں ترجمہ کر کے پڑھ لو, تو پتہ چلے گا کہ وہ بات جو وارث شاہ پنجابی میں اور غالب اردو میں کہہ رہے ہیں ترجمہ کے بعد اس کا آدھا لطف ہی باقی نہیں رہے گا, اس کے کلام کا لفظی اور معنی حسن باقی نہ رہے گا. ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت قرآن نے جن لوگوں کو چیلنج دیا تھا وہ عام لوگ نہیں تھے, بڑے بڑے شاعر, ادیب, خطیب, نقاد قسم کے لوگ تھے. قرآن مجید نے پہلے ہی راؤنڈ میں ان سب کو ناک آؤٹ کیا, اپنے اسلوب, لغت اور ڈکشن کی وجہ سے کیا. اگر مسلمان عربی مبین سے واقف نہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کے اس معجزے سے بالکل محروم رہیں گے جس سے قرآن نے لوگوں کو پہلے ہی حل میں شکست دی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کتاب کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا وہ یہ, ہر ہر لفظ کو سمجھ لیں, اس لفظ کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے آپ کو یہاں گرامر پڑھائی جاتی ہے, اسم فعل حرف کا فرق, یعنی یہاں جو ہم گرامر آپ کو پڑھاتے ہیں اس کا مقصد بھی علامہ بنانا نہیں بلکہ کیا ہے, پہچان کرانا. اسم فعل حرف کی پہچان, کون سا حرف ہے, کون سا فعل ہے, کون سا اسم ہے, تاکہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں تو پھر آپ اسم کو فعل میں اور فعل کو اسم میں نہ لائیں, الا یہ کہ اسم فعل ہو. تو اسی طرح یہ جو آپ کو روٹ بتائے جاتے ہیں ڈے ون سے, اس کا روٹ یہ ہے, اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ کو اور پہچانے, ڈیپتھ میں جا کے پہچانے, پھر اس کی جو شیپس بدلتی ہیں اور وہ مختلف ابواب پہ چڑھتا ہے تو اس کی خصوصیتیں بدلنے شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ چیز آپ کو آ گئی تو آپ قرآن کا لطف اٹھا سکتے ہیں. پھر آپ ٹرانسلیشن ہٹا کے بھی جو بار بار آپ کو لسننگ کراتے ہیں روز, یہ محض کوئی آواز کا سحر پھیلانے کے لیے نہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جج کریں, اپنے آپ کو چیک کریں کتنا سمجھ میں آ رہا ہے, ڈائریکٹ کتنا سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی ترجمہ ہو چکا, تفسیر ہو چکی, اب آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں, ٹیکسٹ پہ آ جائیں, یہی اصل مقصود ہے, یعنی ٹیکسٹ کو پکڑنے اور ٹیکسٹ کے ساتھ چمٹنا اصل غرض ہے. اور یاد رکھیے اس جیسی تو ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا تھا, کہاں یہ کہ وہ بڑی بڑی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے ہم یہ سوچیں کہ اس کو سمجھ پائیں گے, یہ اس سے لطف اندوز ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اس جیسی جب کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو کسی اور کتاب کو پڑھ کے اس کو کتنا سمجھا جا سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,